ये यही पढ़ने कह रहा था, यही खुल गया। आमीन आमीन। ये निशार से मुझे बड़ी मोहब्बत है और पूरे का पूरा अल्लाह का रास्ता ये निशार में है। जो आदमी चाहे कि मैं अल्लाह को पालूं, बस इन निशार को समझ ले और उसके मुताबिक अमल कर ले तो इंशाल्लाह बेड़ा पार। सब कुछ है इसमें, सब कुछ अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमा ले। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिही अल करीम। हमारे हजरत शेखुल अरब वल अजम आरिफ बिल्लाह मुजद्दिद ज़माना हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब रहमतुल्लाह अलैह के अशआर हैं। जिंदगी मेरी पाबंद सुन्नत रहे, जिंदगी मेरी पाबंद सुन्नत रहे, बस मेरे दिल में तेरी मोहब्बत रहे, बस मेरे दिल में तेरी मोहब्बत रहे, जिंदगी मेरी पाबंद सुन्नत रहे, जिंदगी मेरी पाबंद सुन्नत रहे। पहले मिसरे में अल्लाह की मोहब्बत मांगी गई है कि अल्लाह मेरे दिल में सिवा आपके कोई गैर ना हो, कोई भी गैर ना हो, बस आप ही आप हो। दिल मेरा हो जाए एक मैदान हू, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू, और मेरे तन में बजाए आप वो गिल, यानी दुनिया की मोहब्बत के बजाय दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल, और गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखूं जिधर। तो अल्लाह की मोहब्बत हमारी जिंदगी का मकसद है, सारी इंसानियत की जिंदगी का मकसद है। दूसरे मिसरे में इसका तरीका बताया गया है, हुसूल मोहब्बत का, मोहब्बत कैसे मिलेगी, सुन्नतों की पाबंदी करने से, सुन्नत के रास्ते पर चलने से, हर अमल सुन्नत के मुताबिक करने से, हमारा सोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, हमारा जागना आपके तरीके के मुताबिक हो, हमारा खाना पीना आपके तरीके के मुताबिक हो, हमारा बच्चों के साथ शफ़क़त करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार पिटाई करके दीन नहीं सिखाया, मार मार के दीन नहीं सिखाया, अपने अखलाक से दीन सिखाया, शफ़क़त के साथ दीन सिखलाया, रहमत के साथ दीन सिखाया। तो हमारे बच्चों के साथ मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पर हो। इसी तरह मर्द का मामला अपनी बीवी के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को डंडे नहीं लगाए, पिटाई नहीं की, बड़ी बड़ी उनकी गलतियों पर सब्र किया, बेइंतहा सब्र किया, डांटा नहीं, माफ कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरअतु कज़िर इन अकमतहा कसरतहा, औरत मिसले टेढ़ी पसली के है, अगर तुम इसको सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगी। नालायक और कमीने लोग अपनी बीवियों पर सख्तियां करते हैं, मर्दानगी वहां दिखाते हैं उस कमजोर को, जरा बाहर निकलो अपने से बड़े पहलवान को ललकार के दिखाओ, वहां कुछ नहीं बोलेंगे, वहां दब जाएंगे। जिस कमजोर पर बस चलता है बस वो बीवी है, जितनी चाहे सख्ती कर देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अगर इसको तुम सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगी। और ये टेढ़ी क्यों है, ये खुदा ना खास्ता उसके अंदर ऐब नहीं है, अल्लाह ताला ने इसमें एक तकमीनी मसलहत है इसने उसके टेढ़ेपन में। और फरमाया कि इन अकम तहा कसर तहा वह इन स्तमता कभी स्तमता तबिहा, अगर तुम इसके टेढ़ेपन से फायदा उठा सको तो इसी तरह उठाना होगा। समझ गए, ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, टेढ़ेपन पे सबर करना अकल वालों का काम है, बहादुरों का काम है टेढ़ेपन पे सबर करना। बहादुरी सीना तानने में नहीं है, बहादुरी डंडे मारने में नहीं है। कमजोर पर वही जुल्म करता है जो बुजदिल होता है, बुजदिल आदमी कमजोर पे जुल्म करता है। تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسی طرح سے فائدہ اٹھاؤ, اس کو ٹیڑھا ہی رہنا تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بگاڑ اس میں ہو اس کی اصلاح کی فکر بھی نہ ہو, تو اس کو نرمی سے محبت سے سمجھائے, طریقے سے سمجھائے جو طریقہ بزرگوں نے سکھلایا ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرے, ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے بزرگوں سے پوچھے, مشائخ سے پوچھے, اپنے مرشد سے پوچھے. اور فرمایا کہ وفیہ عوج, اس میں ٹیڑھاپن رہے گا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی, سب سے زیادہ اہم ترین کائنات کی ہستی, اللہ کے بعد بزرگ تر ہستی, وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ٹیڑھاپن رہے گا, تو پھر جو آدمی اس کو سیدھا کرنے کرتے ہیں نا, مار مار کے سیدھا کر دوں گا, تو تمہاری یہ بزدلی ہے, نالائقی ہے, کمینہ پن ہے, کمینہ ہے وہ آدمی. میں نے نہیں کہا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ لقب جو لوگ بیویوں پر سختی کرتے ہیں بھیجا, ان لوگوں کو یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, کمینے. یہ کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں. اور جو شریف سمجھدار عقل مند لوگ ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, وہ ان سے مغلوب ہو جاتے ہیں, اپنے اخلاق خراب نہیں کرتے. ساری بات یہاں آتی ہے. اگر سامنے والا گالی دے اور آپ نے اس کو اس سے موٹی گالی دے دی, آپ نے بڑا کمال کیا, کمال کیا نا آپ نے, اس سے بڑی گالی دے دی. مولانا رومی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے, دو آدمی لڑ رہے تھے, تو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا اس نے مجھے گالی دی, اس نے کہا اس نے مجھے گالی دی. اس نے کہا تم, مولانا رومی نے فرمایا تم مجھے 1000 گالیاں دے دو, مجھ سے ایک گالی بھی نہیں سنو. ان کی بات میں ایسا اثر ہوا کہ وہ دونوں نے توبہ کر لیا, ان کے پیروں پہ گر گئے کہ آج سے ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے. اچھا کمال کیا آپ نے, بڑی گالی دے کے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی کو گالی دیتا ہے وہ اپنے اوپر لعنت کا سبب بن رہا ہے, کیونکہ وہ گالی اس کو دی وہ اس کے قابل نہیں تھا, اس کے لائق نہیں تھا گالی دینے. وہ گالی جو ہے, وہ لعنت جو ہے, وہ گھوم پھر کر آسمان زمین میں ہوتی تھی, واپس اسی کے اوپر لوٹ جاتی ہے. اور اگر آپ نے گالی دی, اس نے باپ کو گالی دے دی, تو آپ اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب آپ بن گئے, ہم بن گئے, ہم نے اپنے باپ کو گالی دی گویا کہ. تو کسی نے گالی دی تو آپ نے گالی دی, کیا کمال کیا. کمال یہ ہے کہ وہ گالی دے آپ صبر کریں, آپ اس کو دعا دیں, آپ یہ سمجھیں کہ جو گالی اس نے مجھے دی ہے میں اس سے بھی برا ہوں. اگر میرے عیوب اللہ تعالیٰ مخلوق پر کھول دیں کہ میں تنہائیوں میں کیا کیا گناہ میں نے کیے ہیں, اگر وہ اللہ مخلوق پر کھول دیں تو ہمیں کوئی ساتھ بیٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا, کھانا بھی ساتھ نہیں کھلائے گا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کو کھول دے تو ہاتھ دھونے کے باوجود دسترخوان پہ نہیں بیٹھنے دے گا کوئی, ہمارے عیوب اگر کھول دے اللہ تعالیٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا معاملہ بیویوں کے ساتھ ہو, ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہو, اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ ہو, اور ان کے دکھ درد کا خیال ہو. اسی طرح سے عورتوں کے لیے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ کے بعد سب سے بہترین نعمت جو انسان جس کا فائدہ اٹھاتا ہے دنیا کے اندر تقویٰ کے بعد, وہ نیک عورت ہے, نیک عورت ہے. اور نیک عورت کی صفات کیا فرمائی, نیک عورت کی صفات یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو کوئی حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے, اور جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش کر دے, اس کا شوہر کا دل خوش کر دے, ایسی عورت. اور جب شوہر اس کو کسی بات کا وعدہ کرے, قسم دے کہ دیکھو فلاں کام نہ کرنا, فلاں شخص سے نہ ملنا, اس کے پاس مت جانا, وہ صحیح آدمی نہیں ہے, دیکھو گھر سے باہر بے ضرورت مت نکلنا, میری اجازت کے بغیر نہ نکلنا, کوئی بھی کام جو اس کو جائز کام کا منع کرے, قسم دے کہ یہ تمہیں قسم ہے یہ کام نہ کرنا, تو اس قسم کو وہ عورت پورا کرتی ہے. انہیں ایک عورت کی یہ صفات ہے. اور کہ اس کے مال میں کبھی خیانت نہیں کرتی, اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے, اور ساتھ میں اپنی فرض یعنی اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی. نیک عورت کی صفات کہ وہ عفیف ہے, پاک دامن ہے, پردے سے رہتی ہے, بے حیاؤں کی طرح بے پردہ ہو کے باہر نہیں نکلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو بے پردہ ہو کے باہر نکلیں لوگ ان کو دیکھیں. اسی طرح کوئی نامحرم کسی کو دیکھ رہا ہے, مرد نامحرم عورت کو دیکھے یا نامحرم عورت مرد کو دیکھے, لعنت کی بد دعا پڑ رہی ہے. تو ایسی عورت کی صفات, نیک عورت کی صفات یہ ہے کہ وہ پردہ دار بھی ہوتی ہے, شرم و حیا والی ہوتی ہے, گھر سے بے ضرورت باہر نہیں نکلتی, اور نیک ہوتی ہے, صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے. قانتات مؤمنات قانتات تائبات سائحات طیبات و ابکار, یہ عورتوں کی صفات نیک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفات عورتوں کی اور خاص بتائی کہ وہ بچوں پر شفقت کرتی ہیں, بچوں پر رحمت اور شفقت رکھتی ہیں. مار پٹائی گالم گلوچ تانے کوسنے دینا اور سختی کرنا یہ شریف عورتوں کا کام نہیں ہے, اچھے اخلاق کا کام نہیں ہے. جیسے ہمارے اخلاق ہوں گے ویسے ہمارے بچے ڈلیں گے. بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے, آپ نے اس کو کچھ کہہ دیا, کوئی گالی دے دی, کوئی تانا دے دیا, وہی پلٹ کے آپ کو کہے گا. بچے جو سیکھتے ہیں وہی ان کو تو ادب نہیں ہوتا. اب کیا ہے اس کا علاج, چلو کہیں سے سیکھ لیا بچے نے اور وہی بات ماں کو یا باپ کو کہہ دی, ایک تھپڑ لگا دی, کیا. ارے بھائی بچے کو سمجھ ہی نہیں ہے, اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے. آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کو سمجھ میں آتا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلط بات کی آپ نے کھینچ کے تھپڑ لگا دیا, یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کی توجہ کہیں اور مبذول کر دی جائے, کسی اور بات پہ توجہ نہیں. بعد میں جب اس کو سمجھ آ جائے تو آرام سے نرمی سے, بیٹا یہ بری بات ہے ایسے نہیں کہتے. یا ناراض ہو جائے بولنا چھوڑ دے, اس سے منہ بگاڑ لے, تھوڑی دیر منہ بگاڑو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے بری بات کری, اچھی بات نہیں کری ہے. یہ طریقے ہوتے ہیں اولاد کو سمجھ. تو ایک صفت یہ کہ وہ اپنی اولاد پر شفقت رکھتی ہے, نیک عورت. اور دوسری کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی, خیانت بھی نہیں کرتی اور اس کو بیجا فرمائشوں سے مجبور بھی نہیں کرتی. بیجا فرمائش سے مجبور نہیں کرتی, یہ لاؤ وہ لاؤ تم کیسے ہو اور ہمیں چیتھڑے لا دیتے ہو, ٹھیکرے لا دیتے ہو, کیسے حال میں رکھا ہے, شکایت ہر وقت پریشان. اب کیا اس کا انجام ہوتا ہے کہ آخر کار مرد جو ہے وہ رشوت کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بھائی کہیں سے لاؤ پیسہ, کیا کریں, روزانہ گھر جاتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں, روزانہ احساس سے کمتری پیدا ہو رہا ہے. دیکھو اس کو اس نے دو منزلہ بنا مکان بنا لیا, دیکھو اس کو 400 گز پہ چلا گیا, 200 چھوڑ کے 400 پہ چلا گیا, تم کہاں بیٹھے ہو. حلال کمانا کوئی معمولی عبادت ہے, معمولی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو, ایسے انسان کو جو دیانت داری کے ساتھ امانت کے ساتھ کام کاج تجارت کرتا ہے, فرمایا کہ قیامت کے دن اور جنت بھی ہوں میرے ساتھ ایسے ہوں ساتھ ساتھ. حلال کھانے والا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, غرض یہ کہ ہمارا ہر کام, ہمارا معاملہ دوستوں کے ساتھ, ہمارا معاملہ محلے والوں کے ساتھ, ہمارا معاملہ پڑوسی کے ساتھ, ذرا ذرا سی بات پر لڑ لینا, جھگڑ لینا, چند روپوں کی خاطر جھگڑ لینا, ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ گئی, گالم گلوچ, ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی, مارا ماری کی بھی نوبت آ گئی, زیادہ دشمنی پڑ گئی تو قتل و غارت گری بھی ہو گئی, اس سے نہ کے قتل بھی کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے اکثر مسلمانوں نے صرف روزہ اور نماز اور تبلیغ میں چلا لگانا یا خانقاہ میں چلا لگانا یہ سمجھ لیا بس دین یہی ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, دین تو اصل معاشرت کا نام ہے, آداب کا نام ہے, معاملات کا نام ہے, لین دین میں ہمارے کیا طریقے ہیں ہم نے سیکھا بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کیسے تعلیم کرنا ہے, کس طرح لین دین کرنا چاہیے. ابھی ہمیں ایک دوست سے بات کر رہے تھے, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی نوکری کر لیتے ہیں اور جاتے نہیں ہیں کام پہ, گھر بیٹھے وہاں کوئی ان کے بدلے سائن کر دیتا ہے یا وہ سائن کر لیتے ہیں, حرام ہے, روزی حرام ہے. ہمارے دین نے یہ سکھلایا ہے کہ اگر کسی کی نوکری کر رہے ہو تو اس کے مالک, جو کمپنی کا مالک ہے, دکان کا مالک ہے, فیکٹری کا مالک ہے, جو با اختیار ہے, جب تک وہ اجازت نہ دے دے تو آپ نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ڈیوٹی کے دوران, وہ بھی جائز نہیں. الا یہ کہ وہ آپ کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے تم آدھا گھنٹہ نماز کے لیے لے لو, چاہے تم تلاوت کرو, چاہے نفل پڑھو, چاہے سو کھاؤ پیو, جو بھی کرو پھر ٹھیک. لیکن گورنمنٹ کی نوکری میں ایسی کوئی شرائط ہے نہیں, اور نہ ہی جو افسر ہے وہ اس کا اختیار رکھتا ہے. تو اگر آپ نماز پڑھنے نکلنا تو فرض ہے, نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے, فرض واجب اور سنت موقعہ. ڈیوٹی کے دوران اس کی اجازت ہے, نہ تو تلاوت کی, نہ نفل کی, نہ ذکر اذکار کی. سلام پھیرتے ہی فوراً آپ کو نوکری پہ جانا ضروری ہے, ورنہ جتنی دیر آپ اس میں لگائیں گے آپ کے لیے جائز نہیں, وہ روزی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی. تو لیکن نہیں, ہمیں معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے, چھٹیاں مار رہے ہیں, گھر پہ آرام سے لیٹے سو رہے ہیں, اور جو ہے وہ تنخواہ خود بخود آ رہی ہے, فیکٹری سے غائب ہو گئے ہیں یا کہیں سے کام سے غائب ہو گئے ہیں اور تنخواہ پوری لے رہے ہیں. کٹانا چاہیے کہ بھائی ہم اتنی دیر غیر حاضر رہے تو یہ آپ ہمارے پیسے کاٹ لیں, پھر اگر مالک کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں کاٹ, پھر آپ کے لیے وہ جائز ہو گیا. حکیم الامت کے کتنے واقعات ہیں, جب بزرگوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں نا, کچھ وقت گزارتے ہیں, تب یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, بیان میں نہیں ملتی ہیں باتیں. اس لیے آپ لوگوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے پیر کے ساتھ کچھ وقت لگایا کرے, بیان کے علاوہ بھی خانقاہ میں آیا کرو, وہاں آیا کرو, جو کچھ ہمیں معلوم ہو ہمارے پاس, ہمیں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے, لیکن جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کو سکھا دیں گے نا. تو صرف بیان سے ہر چیز نہیں سیکھی جا سکتی. حکیم الامت رحمہ اللہ ٹرین میں سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے, ان کے ساتھ ایک صاحب اور بھی لوگ تھے, تو ایک صاحب کے ساتھ لڑکا تھا, اس لڑکے کی عمر 12 سال سے اوپر تھی لیکن دیکھنے میں چھوٹا لگتا تھا. تو ٹی ٹی نے بھی کہا, ٹکٹ والے نے بھی کہا, لوگوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ کو اس کا ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں, چھوٹا لگتا ہے دیکھنے میں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ ان کے کہنے میں آ گئے اور وہ سفر اس نے شروع کر دیا. حکیم الامت نے دیکھا بزرگوں کو خدا تعالیٰ کھٹک بھی دے دیتے ہیں اصلاح کے لیے. پوچھا بھائی آپ کے بچے کی عمر کیا ہے, کہا کہ حضرت یہ 13 برس کے قریب ہے. تو کہا کہ آپ نے اس کا ٹکٹ آدھا لیا ہے کیا پورا؟ بچوں کا ٹکٹ آدھا ہوتا ہے, لیکن بچے کی عمر 12 سال سے کم ہو تب آدھا لگتا ہے. ہر جگہ کا قانون الگ الگ ہو سکتا ہے, کہیں 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے شخص. تو کہا کہ حضرت یہ تو دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے, لوگوں نے بھی مشورہ دیا اور وہ جو کھڑکی ہوتی ہے ٹکٹ والے کی اس نے بھی کہا کوئی بات نہیں چھوٹا لگ رہا ہے دیکھنے میں. حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر, ظلم. ہم تو یہ سمجھتے ہم نے پیسہ بچا لیا نا, یہ بچانا پیٹ میں انگارے بھرنا ہے, حرام کھانا ہے, ناجائز کھانا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ آپ کو فائدہ پہنچا اس کا یا نقصان پہنچا؟ ایک دن اللہ کو تو جواب دینا ہے. ویسے تو دنیا میں ہی ان چیزوں کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں, بے برکتی, نحوست, مصیبتیں, پریشانیاں. 500 روپے بچائے 300 اس میں چلے گئے, 200 اس میں چلے گئے, پتہ ہی نہیں. وہی کا وہی معاملہ ہے, وہی پریشانی, وہی تنگی, اور یہ سب سے آپ ہو کے گزر بھی گئے تو اللہ کو جواب نہیں دینا کیا؟ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ ایک ذرہ اچھائی کرو گے وہ بھی تمہیں وہاں مل جائے گا, اور ایک ذرہ برائی کرو گے وہ بھی تمہیں وہاں مل جائے گا؟ اس سے کون بچے گا؟ وہاں کس کو پکارو گے؟ کس کو سفارش کے لیے لائے گا؟ تو خوف خدا ہونا چاہیے. حکیم الامت نے فرمایا جو ٹکٹ والا دے بیچنے والا ہے اس کو بھی اختیار نہیں ہے, وہ تو کمپنی کا ملازم ہے, اس کو اختیار کہاں ہے کہ آپ کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر ٹکٹ چیکر کو بلوایا, اس کو پورا ٹکٹ, اس کے باقی کے پیسے دیے اس کے. اسی طرح ایک صاحب نے حکیم الامت کے صحبت یافتہ تھے, صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت کا, دل بن جاتا ہے اور ہر وقت خدا تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ سامان لے کے چڑھے ٹرین میں, اور سامان کے وزن کی حد ہوتی ہے کہ اتنا سامان مسافر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, مگر کون خیال کرتا ہے؟ مگر ملکی قوانین کی پابندی کرنا بھی شریعت میں فرض ہے. جو قوانین انسانیت کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہوں اس کی تعمیل کرنا شریعت نے سکھایا ہے, اگر نہیں کریں گے گناہ ہوگا, گناہ ہوگا. تو جلدی میں وہ صاحب چڑھ گئے, وزن نہیں کرا سکے سامان کا, وہ زمان کا وزن جتنی اجازت ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ تھا, اس کی چنگی دینی تھی. ٹکٹ چیکر آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی میں سامان لے کے چڑھ گیا ہوں, اس جلدی میں وزن نہیں کرا سکا, اس کے پیسے دے دو. اس نے دیکھا بھائی یہ تو مولوی صاحب ہیں, ٹوپی رکھی ہے, داڑھی ہے, ماشاءاللہ نیک آدمی معلوم ہوتے. کہا مولوی صاحب کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہا نہیں بھائی, تم کو اختیار نہیں ہے, ادارے کو اختیار ہے, حکومتی ادارہ ہے, پیسے لے لو. اس نے کہا نہیں میں نہیں لیتا, چلا گیا. یہ اسٹیشن پر اترے, اسٹیشن پر اتر کے انہوں نے اسٹیشن ماسٹر کو جا کے کہا, پہلے کلرک کو کہا کہ بھائی یہ وزن میرا سامان کا. کہا کہ آپ کہاں سے چڑھے, میں فلاں جی, اب یہ میرے منزل آ گئی ہے, میں جانا ہے. کہا جب آپ منزل سے پوری سامان سفر لے کے آپ پورا سفر آپ نے طے کر لیا, اب کیا ضرورت ہے, آپ جائیے. کہا کہ نہیں بھائی, میرے اوپر یہ دینداری ہے, قیامت کے دن تم تھوڑی میرے کام آؤ گے. تو کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں لیتا. وہ چڑھ گیا, ایمانداری سے بھی چڑھ جاتے ہیں بعض لوگ, چڑھ گیا ہوگا نہیں میں نہیں لیتا ہوں. پھر وہ اسٹیشن ماسٹر, دیکھو خوف خدا یہ ہوتا ہے, خوف خدا اس کو کہتے ہیں. اسٹیشن ماسٹر کے پاس گئے اور یہ چیز ان کو کہاں سے حاصل ہوئی, حکیم الامت کی صحبت سے حاصل, کہ اللہ کو جواب دینا ہے, وہاں کیسے بچوں گا. یہاں تو ایک دوسرے کا مال دبانے کے چکر میں رہتے ہیں. چلو بھائی اچھا ہوا, اس کو یاد ہی نہیں آیا اپنے پاس یہ منافع. چوٹ دینے کے چکر میں رہتے ہیں, گول مول باتیں کر کے پیسہ گھسیٹ لیتے ہیں. تو پھر جب اسٹیشن ماسٹر کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی کیا ضرورت ہے, چھوڑیے جائیے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو بھائی دوں گا ہی دوں گا, مجھے تو دینا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس فرصت نہیں ہے اس کو تولنے کی, میں نہیں تول نہیں لیتا. آپ بیچارے بڑے پریشان ہوئے, رونے لگ گئے. بتائیے ہم تو ہم جیسا ہوتا, ہم کہتے ہیں بھائی چلو مزے آ گئے آج تو, بھائی آج ہم نے بڑا تیر مارا, ہزار روپے بچ گئے, 2000 روپے بچ گئے, بجلی کی چوری کری, بڑے مفت میں کام ہو رہا ہے اور اتنا نفع ہو رہا ہے. تھوڑی دن میں یہ سب نفع میدے سے ہاتھ نکال کے, کوئی ہاتھ نکال کے نکال دے گا, سب الٹ دو گے نفع. تو اب رونے لگ گئے کہ یا اللہ اب کیا کروں. پھر حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور میرے اوپر اتنے پیسے دینداری ہے اور لے نہیں رہے ہو. حکیم الامت سے تدبیر بتائی. انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ اس ادارے سے ٹکٹ خریدو ایک اور سفر کا اور اس کو لے کے پھاڑ دو, سفر نہیں کرو. پہنچ گئے ادارے کو پیسے, دیکھا آپ نے. جس چیز کی فکر پیدا ہو جائے, خدا تعالیٰ کا خوف جس دل میں آ جائے, پھر اس کو سارے رستے آسان ہو جاتے ہیں, سارے رستے آسان ہو جاتے ہیں. کتنے کتنے لوگوں نے رشوتوں سے توبہ کر دی, عمر بھر رشوت کھائی, اب خوف خدا پیدا ہوا, اب کسی ولی اللہ کی صحبت میں گئے, اب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو اپنے ساتھ بڑا ظلم کر لیا. اب وہ رو رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں اور ایک ایک کے پیر پکڑ کے معافی مانگ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اتنا ہمارا دینا ہے, ہماری تنخواہ اتنی نہیں ہے. اس زمانے میں تھوڑی تھوڑی تنخواہ ہوتی تھی, ان کی تنخواہ اس زمانے میں 300 روپے تھی, 300 روپے میں سے گھر والوں کو کہہ دیا کہ اب مجھے حلال کھانا ہے, اب میں حرام نہیں کھاؤں گا, 200 روپے میں گھر چلانا ہوگا, انڈا مکھن چھوڑنا ہوگا, دال روٹی کھانی ہوگی. گھر والے بھی نیک تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور 100 روپیہ بچا کر انہوں نے ایک ایک کر کے لوگوں کی رشوتیں واپس کرنی شروع کی. جس نے معاف کیا معاف کر دیا ہوگا, رشوتوں کے پیسے اس طرح واپس کیے, جس کا حق تھا اس طرح اس کو ادا کیا, اپنا پیٹ کاٹ کے لیکن اپنی آخرت کی فائل درست کر لی. ہمیشہ ہمیشہ کیا اللہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے اس بندے سے, کتنے راضی ہوئے ہوں گے ایسے بندے سے کہ یہ میری خاطر میرے خوف سے اپنا پیٹ کاٹنے پہ تیار ہو گیا. تو یہ چیز, یہ معاملات, معاشرت, لین دین, آداب اور آپس کا معاملہ کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرنا, آج تو جان کے ڈرتے ہیں, پستولیں دکھاتے ہیں, کلاشنکوف دکھاتے ہیں, ظلم اور زبردستی, حق چھیننے کی باتیں کرتے ہیں. اسلام حق دینا سکھاتا ہے. آپ حق دینے والے بنے, چھیننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے, چھیننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کو عین سنت کے مطابق، خصوصاً اپنے معاملات بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی، اور اس کا نقصان ہم ہی کو پہنچتا ہے، تنگیاں پریشانیاں مصیبتیں غم ہم ہی کو آتے ہیں، پلٹ کے ہماری یہ بلائیں ہم پہ آتی ہیں، ہمارے اعمال ہی ہیں۔ آج جو ملکی حالات ہیں، ہر آدمی تبصرے کرتا ہے، فلاں ایسا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، وہ ایسا، برائیاں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حکمرانوں کو برا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسے تم کام کرو گے ویسے ہی تم پر آ جائیں گے، دھوکہ دہی کرو گے، خیانت کرو گے، ناپ تول میں کمی کرو گے، ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، بے پردگی کرو گے، بے حیائی کرو گے، تعاون تم پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ کیسی کیسی مہلک بیماریاں، متعدد بیماریاں لگ جاتی ہیں ایک سے دوسرے کو، کیوں ہو جاتی ہیں، کیوں پھیلتی ہے وبا؟ لیکن وبا کا قاعدہ یہی ہے کہ وبا متعدد نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بیماری مجھے اس سے لگ گئی ہے اور یہ پھیل رہی ہے، تو یہ حضور نے فرمایا کہ یہ بتا کہ پہلا بیمار کیسے ہوا تھا، اس کو بیماری کہاں سے لگی تھی۔ سب سوچنے کی باتیں ہیں، احتیاط اپنی جگہ ہے، احتیاط کریں، احتیاط نہیں منع ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتی ہے جو چیز۔ تو ہمارے معاملات بہت خراب ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیسی بدتمیزی، کیسی بد اخلاقی، کیسی نافرمانیاں ہیں، کیسی بغاوتیں، کس قدر بد اخلاقیاں ہیں والدین کے ساتھ۔ اصل دین میرے دوستو یہ ہے، ہم صرف اپنی نماز روزوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، چلے لگا لیے بڑا کام کر لیا، لیکن اخلاق دیکھو تو کیسے، اخلاق دیکھو تو کیسے ہیں ہمارے، سارا دین تو اخلاق پہ مشتمل ہے، دین اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، کہ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، اتنے اچھے اخلاق۔ ہم اپنے اخلاق کو بدلیں، سیکھیں اور بدلیں۔ تو یہ ہے سنت، یہ نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نماز، بہت سے لوگوں کو ابھی تک نماز پڑھنا سنت کے مطابق نصیب نہیں، اپنے دوستوں میں بھی میں دیکھتا ہوں، ہاتھ کس طرح باندھنے چاہیے، پیر کس طرح رکھنے چاہیے، چار انگلی کا فاصلہ مستحب ہے دونوں پیروں کے درمیان، پیروں کو بالکل سیدھے ہونا چاہیے، اور ہاتھ کو ناک کے نیچے باندھنا چاہیے، اور تین انگلیاں یہاں کڑھائی پہ ہوں، اور یہ چنگلی اور انگوٹھا سے اس کو ہلکا بنایا جائے، تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر، یہ مردوں کا طریقہ ہے سنت کا۔ دیکھتا ہوں جیسے تیسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، میرے اپنے میرا خود کا حال معلوم نہیں کیا ہے۔ تو صرف یہ سنت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے، عبادات میں بھی سنت ہے، لیکن معاملات میں بھی سنت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ تو ایک شعر تو یہ ہو گیا کہ ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور خاص طور سے اپنے اخلاق کو ہم بدلیں گے، خود تکلیف اٹھا لیں گے، ہمارے بھائی کو ہم راحت پہنچائیں گے۔ کرتے ہو آنو، اگر ہم یہ کر لیں گے نا، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ پورا جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ خود تکلیف اٹھا لیں، دوسرے کو راحت دیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ہر معاملے کو سونا جاگنا کھانا پینا جو ہم کتاب یہاں تقسیم کر چکے ہیں سنت کی کتاب جس کو نہ پاس نہ ہو ہمیں بتا دے ہم اس کو اور دے دیں گے اس کو مطالعہ کر کے اس کے مطابق اپنے اعمال کو جانچنا ہے کہ ہم اس پہ آ گئے یعنی ہمارا عمل ہو گیا ہے اور اپنے بچوں میں بھی نرمی کے ساتھ کر دیا گیا اور دوسری چیز دیکھو خدا تعالیٰ کا ایسا خوف ہمارے دل میں ہو کہ ہم ہر وقت ہمیں یہ خوف پیدا ہو جائے اللہ نے دیکھا ہے اور اتنا خوف چاہیے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں بس اس سے زیادہ خوف مطلوب نہیں ہے کہ آپ تھر تھر کانپنے لگے ہیں آپ سے نماز بھی ٹھیک سے ادا نہ ہو یا شیطان آپ کو مایوس کر دے کہ تیری کیا نماز ہے تیرے تو نماز میں خیالات آتے ہیں تیرے تو وساوس آتے ہیں تیرے پاس تو ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں کچھ پرواہ مت کرو اس کی خیالات کی وسوسوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے بہت سے لوگ اس سے پریشان ہو کے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری اسی نماز کا کیا فائدہ ہرگز نہ کرنا یہ شیطانی دھوکہ ہے جیسی بھی نماز ہو دل لگانا فرض ہے دل کا لگنا ہمارے اختیار میں نہیں دل کا لگنا اختیار میں اگر ہوتا تو ہم دل پہ کوئی ایسا تالا لگا سکتے کہ شیطان اس میں وسوسے ہی نہ ڈالے لیکن اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دی اس لیے اپنا کام کرنا ہے کہ اپنے دل کو بار بار اللہ کے دربار میں حاضر کرنا بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے پھر خیالات میں بھٹک گیا پھر واپس فوراً خیال آ گیا بس انشاءاللہ یہ نماز ہو جائے گی قبول ہو تو خوف کتنا چاہیے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں گناہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہو لیکن ہم اللہ کے خوف سے رک جائیں ہمت ہو لیکن ہم خوف سے اللہ کے خوف سے رک جائیں اس ہمت پر عمل کرنے کی ہمت نہ ہو ہمارے حضرت یہ عجیب بات فرماتے ہیں گناہ پر عمل کرنے کی ہمت تو ہے لیکن اس پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہے اللہ کے خوف سے ہم نہیں کر سکتے بھائی ہم غلط جگہ آنکھ نہیں اٹھا سکتے ہم موبائل میں گندی چیز نہیں دیکھ سکتے ہم جو ہے حرام نہیں کھا سکتے ہم والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہم پڑوسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس جب آتے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کرتے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید پڑوسیوں کا جائیداد میں وراثت میں بھی حصہ ہوا اتنے حقوق بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں مگر ہمارا کیا معاملہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ اس میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے بھائی بھائی کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے زمین پہ جھگڑا ہو رہا ہے مال پہ جھگڑا ہو رہا ہے وراثت کئی کئی برس گزر جاتے ہیں عمریں گزر جاتی ہیں لوگ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوتی وراثت تقسیم نہیں ہوتی بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کا جس دن انتقال ہوا تو ہمارے والد صاحب کی ایک چھوٹی سی الماری تھی لوہے کی کیا مثال دوں چار فٹ چوڑی اور کوئی پانچ فٹ اونچی ہوئی بس پوری الماری ان کی وہی کل کائنات وہی تھی نیچے اس الماری کی ایک بڑی سی دراز تھی اس میں ان کے جوتے اور پالش وغیرہ وہ یہ سامان اور اندر جو ہے کپڑے کاغذات نقد جو کچھ بھی تھا وہ کل یہ الماری تھی اور ہمارا کاروبار تھا اس میں سے والد صاحب کچھ پیسے روز کے لے لیا کرتے تھے خرچے وغیرہ کے ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کے پاس تو بہت مال جمع ہو گیا ہوگا بہت مال جمع روزانہ اتنے پیسے لیتے ہیں ہمیں یہ عقل ہی تھی کہ بھائی وہ ہم پہ خرچ کر رہے ہیں اور خفیہ طریقے سے وہ کتنے مدارس کی امداد کیا کرتے تھے اور کتنے لوگوں کی انفرادی مدد کیا کرتے تھے ہمیں معلوم نہیں تھا ہمارا خیال تھا کہ ان کے الماری میں سے اچھی خاصی رقم نکلے گی جائیداد بھی اپنی کوئی نہیں بنائی انہوں نے جائیداد ہندوستان سے آئے تھے ہندوستان میں بہت جائیداد تھی ہمارے والد صاحب اور اس کے کرائے سے ہم لوگ گزارا کرتے تھے اور اچھی جائیداد تھی بہت بڑی یہاں پر جب پاکستان ہجرت کر کے آئے تو تقریباً سارے رشتے داروں نے ایک ایک ہزار گز کے بنگلے کلیم ہوتے تھے نا یہاں کلیم کر دیے کہ ہمارا وہاں اتنی جائیداد تھی کسی کی تھی کسی کی نہیں بھی تھی سب کو مل گیا ہمارے والد صاحب نے نہیں لیا ان کو سمجھ ہی نہیں آیا انہوں نے کہا بھائی جائیداد میری وہاں ہے میں یہاں کیوں لوں یہاں پر آنے کے بعد بھی کرایہ اس کا آ رہا تھا اس کے بعد معاملات بہت گڑبڑ ہو گئے فساد بھی ہو گیا ہمارے والد صاحب نے ایک ہی زمین یہاں کلیم نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کی یہ حلال کمانا اور ان کی دعائیں حافظ بھی تھے ماشاءاللہ تہجد گزار تھے اور انتقال بھی بڑا اچھا ہوا کہ کوئی تکلیف نہیں تھی ان کو شوگر کی ایک بیماری تھی तो वो भी कंट्रोल में थी और चलते फिरते बिल्कुल सही सलामत। और इंतकाल से दो दिन पहले मेरे बड़े भाई के यहाँ वो जाते थे तो हफ्ते में एक दफा, तो मेरे बड़े भाई को मैयत के सारे अहकाम बतलाए मरने से दो रात पहले। और आखिरी रात को चूंकि वो हमारे यहाँ ज्यादा मेरे साथ, मैं उनके साथ रहता था, तो आखिरी रात को मुझे समझा रहे थे। मैंने कहा बाप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो अच्छे भले हैं, चलते फिरते हैं, सेहत ये ऐसी बातें ना करें। औलाद को दुख होता है जब माँ बाप ऐसी बात करते हैं कि हम जाने वाले हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए, इससे दुख होता है औलाद। ये अपने अंदर पैदा करने की बात है कि मालूम नहीं हम कब चले जाए। लोगों में गाने वाली बात नहीं है कि मालूम नहीं हम जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। हमारे मुंह से भी कभी निकल जाता है लेकिन फिर देखते हैं कि घर वाले रंजीदा हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा बाप कैसी बात कर रहे हैं, भाई देखो ये जगह जरा ज्यादा साफ सुथरी है, यहाँ मुझे नहलाना, और देखो मेरे मरने की बाद किसी का जनाजे का इंतजार मत करना कि फुला दिया है फुला दिया है, जितनी जल्दी हो मुझे दफना देना। अब बाप कैसी बातें कर रहे हैं, भाई मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा जी ठीक है। उसके बाद जो है वो देखो मेरे मरने के बाद कोई कुरान पानी मत करवाना, कब्र मेरी कच्ची बनाना, किसी का इंतजार, सारी बातें जो अहकाम, कोई स्वयं वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते थे कि सब हिंदुओं से आया, तीजा करना, चालीसवां करना, इन सब हिंदुओं के रस्में, अल्लाह ताला हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, जिहालत ही जिहालत है मुसलमानों में। तो सब चीज अहकाम बदला दिया आखिरी रात को। और थोड़ी देर बाद कुछ तबीयत खराब मालूम हुई, मुझे कहा कि मेरे लिए वो पुदीने का कहवा बना दो, तो मैंने बना दिया। समझे शायद मेरा हाजमा ठीक नहीं है। वो पीने के बाद एक उल्टी आई, अब उल्टी के बाद उनको ये फिक्र लग गई कि मेरे छींटे तो नहीं आ गए, अब वो अपनी दाढ़ी को भी पाक कर रहे हैं। हम मुझे मालूम नहीं उनको हार्ट अटैक हो चुका था, हमें नहीं मालूम कि उनको हार्ट अटैक हो शुरू हो चुका है। तो वो बस उन्होंने अपनी दाढ़ी को पाक किया, पैरों को पाक किया कि मेरे छींटे आ गए। मैं कह रहा हूँ आप लेट जाइए, हम पाक कर देंगे, साफ कर देंगे। नहीं, क्योंकि वहां से उनको बुलावा की अंदाजा हो गया था कि अब मेरा बुलावा आ गया है, तो हाथ पैर सब पाक करके वुजू करके मेरे पास आके लेटे और मेरी गोद में सर रखा और ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, रुखसत हो गए। हम देखते रह गए कि या अल्लाह क्या हो गया, कुछ समझ नहीं, आसान खराब हो गई, क्या हो गया। अच्छा तो बहरहाल मैं तो ये कह रहा था कि मुझे तो ये लगता है कि मेरे वालिदैन की दुआएं और उनकी जो है बुजुर्गों के पास जाना और उनका हलाल कमाना, ये सब उसी के असरात हैं जो आज मैं आपके सामने आया। अल्लाह ताला ने मुझे इस काम में लगाया है, अल्लाह की रहमत से कबूल फरमाया। हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोग अपनी औलाद के लिए माल और जायदाद इकट्ठा करने की इतनी फिक्र करते हैं कि जान खपा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो एक इंसान अपनी औलाद को दे सकता है, जो हमेशा बाकी रहने वाले भी है। मान लिया कि आपने औलाद के लिए 1000 गज का बंगला बना दिया, एक फैक्ट्री भी डाल दी, एक बड़ी शॉपिंग मॉल बना के दे दिया, बेटा आराम से खाओ, लेकिन छुट तो जाएगा एक दिन उससे। लेकिन औलाद के लिए सबसे बेहतरीन दौलत, सबसे अच्छा जखीरा और कभी ना खत्म होने वाला जखीरा ये है, क्या है कि औलाद को नेक बनाए, नहीं खुद नेक बने, खुद नेक बने। अगर आप नेक बनेंगे तो आपकी औलाद भी नेक, उसमें जरूर असर आएगा। और औलाद को भी नेक बनाने की फिक्र करें। बहुत से लोग कहते ना आप ये हमारा बच्चा है जी दुआ कर दीजिए अल्लाह वाला बने। अरे भाई तुमको जरूरत नहीं है अल्लाह वाला बनने की, हर इंसान को जरूरत नहीं, बस बच्चा बन जाए। मैं तो अपनी वही पुरानी उसी माहौल में रहूंगा, उसी टांग पे टांग रखे उसे फुकड़े फूकूंगा, गालियां दूंगा, शताश खेलूंगा, रात भर दोस्तों में गुजारूंगा, फिर सुबह आके मैं फजर से पहले जो है ऐसा नींद का गलबा होता है आके सो जाते हैं। फजर वजर क्या चीज है, मैं तो उसी में रहूंगा, मेरी औलाद अल्लाह वाली बन जाए किसी तरह। आप दुआ करते काम भी वो नहीं करते जो औलाद को नेक बनाने में, तदबीर भी नहीं करते हैं, बस आप दुआ करते हैं। सारा काम पीर साहब करें, जैसे आजकल जाली पीर सिखा देते हैं, पैसा दे दो बस नमाजें भी हम तुम्हारी तरफ से पढ़ लेंगे, पुल सिरात पे भी हम चल लेंगे तुम्हारी तरफ से। ये तो बड़ी जिहालत है। अल्लाह ताला हम सबको इसको दो काम, ये दो शेर जो ये दो काम सिखा रहे हैं। एक तो ये कि हम हर काम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए सुन्नत के मुताबिक करें, سنت کے مطابق، ہر کام میں سنت کو اپنائیں، اور خصوصاً اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں، معاشرت میں، تجارت میں ہم نے سنتوں کو اپنانا ہے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے معاملات کو ہم بدلیں گے، احکامات کو معلوم کریں گے، اور دوسری چیز کہ اتنا خوف خدا ہم کو حاصل ہو جائے گا. یہ چیز کہاں سے حاصل ہوگی؟ بزرگوں کی صحبت میں جانے سے. بغیر صحبت کے یہ حاصل نہیں ہوتی، تجربہ شاہد ہے، بڑے بڑوں کا تجربہ ہے کہ بغیر صحبت کے چیز حاصل نہیں ہوتی، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، بزرگوں کے پاس جانے سے وہ محبت خدا تعالیٰ کی اور وہ خوف خدا تعالیٰ کا پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ خوف ہمیں پیدا کرنا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ جائے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. اور ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. اس شعر سے بھی بازے ناسمجھ لوگ غلط چلے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا ہی سے مجھے نفرت رہے. یہ نفرت کیا ہے؟ کس چیز سے نفرت؟ بیوی بچوں سے بھی نفرت ہو جائے گی پھر تو، والدین سے بھی نفرت کا حکم ہو گیا پھر تو. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا جو ہے مطلب مولانا رومی کے ایک شعر سے سمجھیے. فرمایا کہ چیز تو دنیا از خدا غافل بودن، نہ قماشو نہ کرو فرزند دن. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا ہے اللہ سے غفلت کا نام. ہاتھ میں مال ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیب میں مال ہو کوئی مسئلہ نہیں، اور بھی مال ہو کوئی مسئلہ نہیں، دل میں نہ ہو، دل میں نہ ہو، دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، صندوق میں رکھنا جائز. مال دے اللہ تعالیٰ، اللہ دے اور بندہ لے، کماؤ، لیکن دین مت کھو. اس کی خاطر سے دین کھونا یہ علامت ہے کہ دنیا سے محبت ہے. نمازوں کا چھوڑنا، نمازوں میں غفلت کرنا کمائی کے چکر میں، اور کتنی شرعی احکام کو چھوڑ دینا، یہ ہے دنیا. تو فرمایا کہ سونے چاندی اور اچھے کپڑوں کا نام دنیا نہیں ہے، دنیا نام ہے دل میں محبت ہونے، جس سے شریعت کے کاموں میں خلل آ جائے. والدین سے خوب محبت کا حکم ہے، بیوی سے خوب محبت کا حکم ہے. ایسی ایسی حدیثیں ہیں، ایسی ایسی حدیثیں ہیں محبت کے بارے میں، دنیا دونوں میاں بیوی کے محبت کے بارے میں، کہ آپ کو ہم یہاں سب کے سامنے تھوڑی بتا سکتے ہیں. ایسی ایسی حدیثیں ہمارے دین نے کیا نہیں سکھایا. بیویوں سے محبت کرنا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. یہاں تک کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو بھی میں سمجھ جاتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مذاق ہے یا رسول اللہ، کیسے آپ پہچان لیتے ہیں، کیسے پہچان لیتے ہیں کہ میں راضی ہوں یا میں ناراض ہوں آپ سے، روٹھ جاتی ہوں. ہمارے حضرت نے فرمایا بیویوں کو تھوڑا بہت روٹھنے کا بھی حق ہے، روٹھنے کا بھی حق ہے، اسی حدیث سے ثابت ہے. تو بڑی حیران ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ سے قربان، آپ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ کہا کہ جب تو کسی بات سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے وربی محمد، وربی محمد. یہ واو جو ہے یہ قسم کے لیے عربوں میں استعمال ہوتا ہے کہ محمد کے رب کی قسم. کوئی بات ہو گئی تو عورتوں میں تو حیا ہوتی ہے اور وہ اشاروں کنایوں میں محبت کا اظہار کرتی ہے تو ربی محمد. اور جب تو ناراض ہوتی ہے روٹ جاتی ہے مجھ سے تو کہتی ہے وہ ربی ابراہیم. اپنی نسبت میرے آبا اجداد پہ کر دیتی ہے, میرے بابا پہ کر دیتی ہے, میرے ساتھ تعلق تو دور کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ بیویوں کو تھوڑا سا اٹھنے کا بھی آتا ہے. اگر ہم سیکھیں تو صحیح تھی, کتنا لذیذ ہے, کتنا مزیدار ہے. لیکن نہیں بھائی, ہمیں تو اپنی زور زبردستی پہلوانی سے کام ہے. ہم تو بس جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. تو سمجھ گئے دنیا سے نفرت کا مطلب. سب سے محبت کرو, دوستوں سے محبت کرو, پڑوسیوں سے محبت کرو, انسان سے محبت کرو, والدین سے محبت کرو, بچوں سے محبت کرو, لیکن دل میں اللہ کی محبت ہو, اس کے سوا کچھ نہ ہو. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. اولیاء اللہ کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت رچی بسی ہوتی, فرمانے کہ میری دنیا الفت سلامت رہے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. اسی لیے مولوی فائدے میں رہتے ہیں, بیویوں سے محبت کرنا سیکھا ہوتا ہے نا, مولویوں کے بڑے مزے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا ہے. ہاں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ, چلو میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں, کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی کی زندگی میں تو کوئی مزہ ہی نہیں. دیکھو ہم گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ناچ گانے بھی دیکھ رہے ہیں, نیو ایئر میں بھی جا رہے ہیں. یہ تو بڑا اہم مضمون تھا, کل یہ بیان ہو گیا. اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہو ہمارے یہاں سے کاپی لے لیں, بہت اہم مضمون ہے یہ نیو ایئر منانے والوں کے لیے. یہ کافروں اور جانوروں کی نقل, دوزخ کے جن کا ٹھکانہ دوزخ پکا ہے, بالکل ٹھپا لگا ہوا ہے. جو کافر مر جائے گا کفر کے اوپر, اس کا دوزخ میں ٹھکانہ پکا ہے, ان کی نقلیں ہم کر رہے ہیں مسلمان. کتوں کو بہلانے والے, کتوں سے اپنی وحشیانہ جنسی ضروریات پوری کرنے والے, کتوں کے منہ میں ٹافی دے کے وہی ٹافی چاٹنے والے, کتوں کا پیخانہ سڑک سے اٹھا کے جیب میں ڈالنے والے, یہ گندے اور غلیظ لوگ ہر وقت جنابت میں مبتلا رہنے والے, ان کی ہم نقل کر کے فخر سمجھ رہے ہیں. ان کی گوری چٹی کھالیں دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں بڑا جو ہے وہ بڑا اللہ میاں نے کشش رکھی ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑی گوری چمڑی ہے. ارے گوری چمڑی میں نور ہوتا ہے, دل نور تو دل میں ہوتا ہے. نور تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اذان دے رہے تو کسی کہنے والے نے, جو یہودی منافق کافر لوگ تھے اس زمانے, کسی کہنے والے نے کہہ دیا نعوذ باللہ تعالی من ذالک, محمد کو یہ کوئی اور نہ ملا اس کالی چمڑی کے علاوہ, اس غلام کالے غلام کے علاوہ, نعوذ باللہ تعالی من ذالک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر آپ نے فرمایا کہ ظالم, یہ اس کے دل کے اندر نور ہے, یہ خدا کا مقرب ہے, اور تم جو ہے خدا کے غضب میں ہو, تم جہنمی ہو, تم کو کیا معلوم کہ یہ بلال کیا ہے. تو چمڑی تو تھوڑی کوئی نہیں, ہم سمجھتے ہیں بڑے ترقی یافتہ ہیں بھائی, ان کی طرح کیک کاٹ کے ہم جو ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے جدید بن گئے, بڑے ماڈرن بن گئے. ہر وقت جنابت میں رہتے ہیں, زنا کاری میں, بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں, شراب پیتے ہیں, عقل و تمیز ان کے اندر کوئی نہیں.
اولاد ان کے سامنے ننگی ناچ رہی ہے وہ واہ واہ کر رہے ہیں. ایسے بے حیا اور بے شرم اور جانور لوگ جن پہ جانوریت کا ٹھپا لگا ہوا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے ان کا وہ ایسے جانور ہیں کہ ان کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے. جانوری پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اگلا جانوری بولو. ان کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے. ٹھپا لگا ان پہ اور ان کی نقل میں نیو ایئر منا رہے. مسلمان شرم کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. شرم کرنی چاہیے, اپنی جہالت پر ماتم کرنا چاہیے. تم محرم میں ماتم نہیں کرو, تم اپنے اوپر ماتم کرو کہ ہماری جہالت کہاں پہنچ گئی ہے. کتنے گندے غلیظ اور جانور لوگوں کے, بے وقوف لوگوں کے ہم پیروی کرنا چاہ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ہرگز بھی اپنی نہ اپنی خواہش پوری کرو نہ اپنی اولاد کو ایسا کام کرنے دو, ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی اولاد کو جہنم میں بھیج رہے ہو. ہرگز نئے سال کی مبارکباد نہ دو اور نہ کسی کی آ جائے مبارکباد موبائل پہ, ہرگز مت جواب دو. اور اسلامی سال کی مبارکباد بھی نہیں دو. ہمیں اللہ نے رسول نے یہ نہیں سکھایا مبارکباد دینا. کہیں ہے حدیث میں مولانا کہیں ہے کہ ہر سال مبارکباد دیا کرو؟ کہیں یہ ہے کہ جمعے کی روزانہ مبارک, ہر جمعے کو مبارکباد دیا کرو؟ یہ بھی نیا چلا ہوا, جمعہ مبارک ہو آپ کو. ارے منا ہو جائے تو مبارکباد دو کہ بھائی آپ کو منا مبارک ہو. جمعے کی مبارکباد تو کوئی ہم نے سنی نہیں. تو اپنے ہر اعمال میں سنت کو اختیار کرو اور شریعت اور سنت پر چلو, اور کافروں اور جانوروں کے, یہود و نصارہ کے, ہندوؤں کے طریقوں سے سختی سے اجتناب کرو. وہ اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے غضب کے سائے میں ہیں. ڈرو اللہ سے کہ ان کے دشمنوں کی ہم نقالی کریں گے, ہم پر بھی وہ غضب نازل ہو جائے. خدا نہ خواستہ.
میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے.
اب آخری شعر ہے.
روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے. روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. اور سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے.
بس بھائی اب دعا کر لو. میں تو آیا تھا, ایک منٹ, میں آیا تھا اس ارادے سے, اور کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ میں نے دعاؤں کے متعلق ایک بیان کیا تھا وہاں اپنے حجرا میں, اس سے لوگوں کو بہت نفع ہوا تھا. تو ان کا کہنا تھا کہ آپ یہ مضمون دوبارہ بیان کریں, لیکن آج اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بیان کروا دیا. اس میں بس اتنا مختصر کہہ دیتا ہوں, مختصر کہنے ہی میں پھر اوپر ہو جاتا ہے ٹائم, یہ خطرناک جملہ ہے میرا. تو میں چاہتا ہوں کہ بس ایک گھنٹے میں آپ لوگوں کی جان چھوڑ دیا کروں, یہ مناسب ہے. تو لیکن بھائی وہ دعاؤں کا ایک مضمون بہت اہم ہے. وہ یہ کہ دعاؤں کے اندر ہم خوب اہتمام کیا گئے اور توجہ کے ساتھ دعا کیا گئے, بے توجہی سے نہ مانگیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. بے توجہ ہی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور توجہ ادھر ادھر, ہاتھ مسلح مروڑ رہے ہیں جی جلدی سے دعا ختم ہو جائے, یہ بہت بری بات ہے. جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ ہاتھ اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں, ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہوتی. براہ راست ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, جب بھی دعا مانگیں تو ہم توجہ کے ساتھ مانگیں, دوسری چیز امید کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مراد ضرور پوری کریں گے. دنیا بھی مانگیں, ناجائز دنیا نہیں جائز دنیا مانگیں, اولاد مانگیں اللہ سے مانگیں, مال مانگیں اللہ سے مانگیں, جو ضرورت ہو اللہ سے مانگیں. حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹے اللہ سے مانگو, جو چیز جو حاجت ہو اللہ سے مانگو, لیکن سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. ساری دنیا مل جائے, ساری مرادیں پوری ہو جائیں, لیکن اللہ ہی نہ ملے تو بھائی بتاؤ کتنا محروم ہوگا آدمی, کتنا خسارہ. اللہ سے اللہ کو بھی مانگو, یعنی تقویٰ مانگو, اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کا دیدار مانگو کہ اللہ آپ ہمیں قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائیے گا. اور یا اللہ اور عارفین جنت بھی اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ محل دیدار الہی ہے, وہ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا, اس لیے ان کو جنت کا اشتیاق ہوتا ہے کہ وہاں اپنے محبوب پاک کو ہم دیکھیں گے. تو اللہ سے اللہ کو بھی مانگیں, تو ایک بات تو یہ کہ توجہ سے مانگیں, دوسری بات امید, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح مانگیں. آداب, آداب بندگی, آداب عاجزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مانگیں. آپ نے ہمیں سکھایا ہے کیسے مانگو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی وہ ذات ہیں جو اللہ کی مزاج شناس. اللہ کیسے راضی ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اللہ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے. تو بات اس بیان میں یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بعض لوگ لکھتے ہیں بڑے خوش ہو کے لکھتے ہیں اپنی کوئی نیکی بتانے کے لیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں, ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا شوق ہے, تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. جیسے ایک صحابی بہت شدید بیماری میں مرض میں مبتلا ہو گئے, بہت تکلیف دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے تم کیا مانگتے ہو, کوئی چیز مانگتے ہو. کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو عذاب دینا ہو, جو مصیبت دینی ہو مجھے دنیا میں دے دیجئے گا, وہاں نہیں دیجئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی فرمائی خبردار ہرگز ایسا نہ مانگو, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو, دنیا میں بھی عافیت مانگو آخرت میں بھی عافیت مانگو. اللہ کے پاس کوئی کمی ہے کہ تم اللہ سے یہ مانگ رہے ہو یہاں دے دیجیے گا؟ کوئی ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی؟ اللہ تو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے. حکیم الامت نے فرمایا اللہ تعالیٰ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, دوزخ میں ڈالنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے. کس طرح میں اپنے بندوں کو سزا دوں یہ بہانے نہیں ڈھونڈتے, اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں میں کس طرح اپنے بندے کو بخش دوں, کس طرح کوئی بہانہ بنا کے اس کو بخش دوں گا. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم جو بات اللہ سے عرض کر رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آ رہی ہے یا نہیں, کہیں ہماری گفتگو اللہ سے خلاف ادب تو نہیں, گستاخی تو نہیں کر رہے. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم سنت دعائیں سیکھیں, اور اس کی سب سے بہترین آسان اور سہل اور مستند طریقہ مناجات مقبول ایک کتاب ہے, مناجات مقبول. ہمارے حضرت حکیم الامت نے تمام سنت دعاؤں کا ایک مجموعہ لکھا ہے, اس کا نام رکھا ہے مناجات مقبول. وہ کتاب آسانی سے بازار میں مل جائے, چھوٹی بھی مل جاتی ہے بڑے سائز میں مل جاتی ہے, وہ ہم لے لیں اور صرف اس کو پڑھیں نہیں بلکہ ہم اس کے معنی بھی سیکھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اگر لفظی ترجمہ نہیں سیکھ سکتے تو ہم اس کا مفہوم سیکھ لیں کہ اس دعا کا یہ مفہوم, ہم اس دعا میں اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں. پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس کی پابندی کرنے سے دعائیں یاد بھی ہو جائیں گی, جب یاد ہو جائیں گی تو آپ چلتے پھرتے یہی باتیں اللہ سے کر سکیں, اللہ سے آپ کا ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے گا. چلتے پھرتے آپ کبھی کہیں گے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے. یہ اللہ تعالیٰ سے باتوں کا سب سے بہترین مستند اور سنت طریقہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا. اللہ سے باتیں کرنے کا شوق ہے نا، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں. اور اللہ کے یہ سرکاری مضامین ہے، سرکاری مضامین، سرکاری جو مضمون ہوتا ہے وہ بالکل سرٹیفائیڈ ہوتا ہے، قبول ہی قبول ہوتا ہے. تو ہم یہ دعائیں سیکھیں، کبھی ہم کہیں گے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے. اللہم اغفر لی ما قدمت، میرے پچھلے گناہ، وما اخرت میرے بعد والے گناہ، وما اسررت جو میں نے چھپ کے کیے وہ گناہ، وما اعلنت جو میں نے سب کے سامنے کیے وہ گناہ، اور وہ گناہ جن کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اس میں دعاؤں میں ایسا اثر آپ کو معلوم ہوگا، اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ سے باتیں کر رہا. ایسی دعائیں ہم ان کو یاد کریں اور اپنی تجوید کو اچھا کریں. میں بار بار کہتا ہوں کہ تجوید قرآن پاک کی جس نے نہیں سیکھی، اب بھی مہلت، بال سفید ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، اب شروع ہو جاؤ. اللہ کی محبت کا حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، قرآن پاک کو اپنے صحیح کر. اللہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ بڈھا ہو گیا، سفید بال ہیں، لیکن یہ بچوں کی طرح بیٹھ کے قرآن شریف اپنا ٹھیک کرے. میری خاطر، میری محبت، قرآن شریف سیکھ لو، ورنہ نماز بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ بعض غلطیاں قرآن پاک میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس سے نماز جاتی رہتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، گناہ الگ ہوتا ہے. ہم محنت کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، وقت بھی لگائیں اور نماز قبول نہ ہو، پھر قرآن شریف کا سیکھنا ضروری ہے. اور پھر ساتھ میں ہم یہ دعائیں بھی صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گے، تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے باتیں کرنے کا شوق ہے کہ نا، تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچے بچے کو، میرے سب دوستوں کو، حاضرین کو، حاضرات کو، اللہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، اور تمام مسلمانوں پہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمانا. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی، ہمارے معاشرے کی اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، خصوصاً ان یہود اور ہنود اور نصارہ کے طریقوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان غیروں کے دشمنوں کے جو آپ کے دشمن ہیں، مغضوب علیہم ہیں، ضالین ہیں، اے اللہ ان کے راستے سے اور ان کی نقالی سے اللہ میری بھی، میرے گھر والوں کی، اور ہمارے بچے بچوں کی، اور ہم سب کی اللہ بچے بچوں کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ سنت کا طریقہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو آپ نے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا، آج اے اللہ ہم اس بہترین نمونے کو چھوڑ کے ذلیل ترین نمونوں کو اختیار کر رہے ہیں، داڑیاں مڈا رہے ہیں، داڑیاں چھوٹی کر رہے ہیں، ٹخنے ڈھانک رہے ہیں، اور غیروں کی نقل کر رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، کہیں مسلمان کرسمس بھی منانے لگے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. فتویٰ بھی ہے اس کے متعلق کہ جس نے کسی کافر کا اکرام کیا، ادب کیا، اور اس کو ادب سے سلام کر لیا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اور فتویٰ یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جس نے کسی کو میری کرسمس کہہ دیا، مبارکباد دے دی کرسمس کی، تو اس کا ایمان جاتا رہے گا، مشرک ہو جائے گا وہ بھی. کیونکہ یہ کرسمس جو ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے بنایا تھا انہوں نے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. جو ان کو اس کی مبارکباد دے گا، ان کے عقیدے میں شریک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. اپنے ایمان کی خیر ماننی چاہیے، اور جس نے غلطی سے ایسا کر لیا ہے، اس کو دارالعلوم فتویٰ سے، فتویٰ دارالافتاء سے رجوع کرنا چاہیے کہ شاید اس کی بیوی بھی اس پر حلال نہ رہی ہو. اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے، اس کو اپنے نکاح کی تجدید کرنے پڑے، اس کا مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے مسائل. اللہ غیروں کی نفقالی سے ہم سب کی، ہمارے بچے بچے کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کی اور آخرت بنانے کی فکر ہم سب کو نصیب فرما، اپنی رضائے کامل ہم سب کو نصیب فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستنقع عطا فرما. میرے پیارے شیخ جو بنگلہ دیش کے ہیں، ان کی بھانجی کی بچی جل گئی ہے، گھٹنے سے سینے تک اس کا سب یہ جل گیا ہے بہت شدید، اور آئی سی یو میں کئی روز سے ہے، اور اس کے بہت زخم ہیں، کئی آپریشن ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹروں نے اب تشویش کا بھی اظہار کیا ہے. اے اللہ آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ڈاکٹروں کے یہاں مایوسی ہے، آپ کے دربار میں مایوسی نہیں. اے اللہ اس کی بھی اور جتنے بیمار ہیں یا تکلیف میں ہیں، زخمی ہیں، اے اللہ سب کے سب کو اچھا کر دے. اے اللہ آپ کی اپنی تجلی کن کے ذریعے اے اللہ سب کے سب کو اچھا کر دے، پہلے سے اچھی صحت عطا فرما دے. اللہ جن لوگوں کے رشتے دار دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی جو مسلمان ہیں ان کی بھی حساب مغفرت فرما، اور اے اللہ ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما. اللہ جس کی جو جائز مراد ہو اپنے کرم سے پوری فرما. مقروضوں کے قرض کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ تنگی کو بدل دے فراخی سے، آسان حلال اور بابرکت روزی ہر مسلمان کو نصیب فرما، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور تمام دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو. اے اللہ آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جس کو کوئی تنگی پریشانی ہو، اے اللہ اس کی تنگی اور پریشانی کو دور فرما، اس کو فراخی اور برکت عطا فرما، برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما. اللہ ہمارے دینی مدارس اور تمام دینی ادارے اور مساجد اہل حق کی، اے اللہ سب کی سب کی 100% حفاظت فرما. اللہ غیب سے رجال غیب ہم پر مسلط فرما جو ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، تمام بزرگان دین کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مساجد اور مدارس دینیہ اور خانقاہیں اور تبلیغی جماعت اور جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، مال سے بھی مدد و نصرت فرما، اور اے اللہ ان کے ہمارے سب کے اندر تقویٰ کامل عطا فرما. ہم سب کو تقویٰ سے رہنا نصیب فرما، مدارس میں بھی تقویٰ ہو، مساجد میں بھی تقویٰ ہو، بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے حلیف بن کر رہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن کے نہ رہیں. تعصب کا خاتمہ فرما. کوئی مہاجر، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی سرحدی، کوئی قوم نہیں ہے، ہم سب ایک قوم بن جائیں. اے اللہ نحن المسلمون، ہم تو مسلمان ہیں. اے اللہ تمام قوموں کو ایک اور نیک کر دے، آپ اس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. کسی ملک کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی رنگ کا ہو، سب آپ کے بندے ہیں، ہمارے لیے سب آپ کے شہزادے ہیں. اور اے اللہ ہم جو بھی آپ کے نزدیک مکرم اور معزز ہے، اصل وہ تقوی والا ہے، جس میں جتنا تقوی ہوگا وہی اصل قیمتی ہے، وہی بڑا ہے، وہی آپ کے دربار میں قیمتی ہے. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے جان مال اور عزت آبرو کا محافظ بنا، بجائے اس کے کہ ہم جان لے کے در دینے کے در پہ ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، جانوں کو قتل کر رہے ہیں، مارا ماری کر رہے ہیں، حق چھیننے کی خاطر ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اے اللہ ہمیں حق دینے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو ایک کر دے. اے اللہ ہم میں سے ہر قسم کا تعصب دور کر دے، زبانی تعصب بھی اور قومیت کا تعصب بھی، رنگ کا تعصب بھی، ہر قسم کا تعصب اے اللہ ہمارے دل سے نکال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعصب لے کے مرا وہ جاہلیت پر مرا، وہ کفر پر مرا. اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے. اللہ ہمارے دل میں جو کینہ اور بغض اور حسد اپنے بھائیوں سے ہے، اے اللہ ہمارے دل کو اس سے بالکل پاک کر دے. اے اللہ ہمیں حق دینے والا بنا دے، بھائی بھائی بنا دے، ایک بنا دے. آج ہماری اس لڑائی جھگڑے اور اختلاف سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، دشمن ہم کو لوٹ رہے ہیں، دشمن ہم کو مار رہے ہیں، دشمنوں کا رعب ہمارے اوپر پڑ چکا ہے. اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، ہم سب کو اتفاق نصیب فرما دے، اتحاد نصیب فرما دے، سب مسلمانوں کو ایک کر دے، تفرقہ ختم کر دے، سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما، بدعتوں اور رسومات کے راستے سے اور کافروں اور یہود و نصارہ کے اور ہنود کے طریقوں سے اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اور اے اللہ یہ جو اسمارٹ فون کا فتنہ آ چکا ہے، اے اللہ اس سے گھر 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 برباد ہو رہے ہیں، دل برباد ہو رہے ہیں، لڑکیاں بے غیرت ہو رہی ہیں، لڑکے بے غیرت ہو رہے ہیں، آپس میں جو ہے دوستیاں چل رہی ہیں، حرام عشق چل رہے ہیں، اور اللہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، شادی شدہ گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں، گھر گھر میں کیبل لگے ہوئے ہیں. اے اللہ اس فتنے سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی سلیم عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اس جہنم کو گھر سے نکالنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری اولادیں بھی برباد ہو رہی ہیں، بد اخلاق ہو رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ان جہنمی آلوں کو اے اللہ اس سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اور اللہ ہمیں تقوی کامل نصیب فرما. ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو بھی جلد فرما لے. ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے کریم مالک وہ بھی ہم سب کو بلا مانگے عطا فرما دے. مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، جو اوقبا تیری گلی میں، اور جس بھائی بہن کی جو جائز حاجت ہو، جو مشکل ہو، اللہ اس کی غیر سے اس کی مدد فرما، اس کی نصرت فرما. اور اللہ میرے پیارے شیخ، موجودہ شیخ، شیخ الحدیث، شیخ العلماء، حضرت مولانا شاہ حکیم، حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، حضرت کے اہل دولت قضا کو بھی خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، تمام احباب و خدام کو بھی، اور میرے گزشتہ شیخ جو شیخ اول اور شیخ ثانی، اے اللہ میرے دونوں مشائخ کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کی آل و اولاد اور اہل عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو خوب عزت و شرف نصیب فرما، ایک ایک بچے بچے کو اللہ صاحب اقوا نسبت بنا، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. ربنا تقبل، اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے. اے اللہ رشوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اسی سے ملک ڈوب رہا ہے اور سود کی وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے. اے اللہ ان دونوں بڑے گناہوں سے اور بدکاری کے اڈوں سے اور شراب کے اڈوں سے اور نشے کے اڈوں سے، نشے بیچنے والوں سے، اے اللہ نشے بیچنے والوں کو ہدایت دے، شراب بیچنے والوں کو ہدایت دے، پینے والوں کو بھی ہدایت دے، اور اے اللہ نشہ کرنے والوں کو بھی ہدایت دے، ان کی فلاح کے اسباب پیدا فرما دے، اور رشوتوں کا اور سود کا مکمل خاتمہ فرما دے، اور سب گناہوں سے اے اللہ اس سرزمین کو پاک فرما. اے اللہ اس سرزمین کو اس میں بامسمہ بنا دے. اے اللہ آپ کے نام پر یہ سرزمین بنی تھی، اور اے اللہ اس کا نام پاکستان رکھا گیا تھا. آج گناہوں کی وجہ سے ہم کتنے ناپاک ہو چکے ہیں، ہماری سرزمین ناپاک ہو رہی ہے. اے اللہ اس کو اس میں بامسمہ کر دے، اس کو صحیح معنوں میں پاکستان اور اسلام کا قلعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مشکل سے بریک لگائی دیا.